الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین حضرات، ماشاء اللہ آج پھر نئی سورت، سورت تین جو مکی سورت ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور سارا اس سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن والے شہر کی. انجیر اور زیتون یہ فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس سے فلسطین کے علاقوں کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گیا، جبکہ سارا سینا یہ طور کا پہاڑ جو ہے وہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی. اور یہ امن والے شہر مکہ سے مراد مکہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور آپ پر قرآن نازل ہوا تھا. ان تینوں کے قسم کی کہنے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے. ظاہر ہے جن چیزوں کی بھی قسم اللہ پاک کہتے ہیں وہ اللہ پاک کے ہاں کافی مطلب مقبول جگہ ہوتی ہے اور مقبول چیزیں ہوتی ہیں یا مقبول شخصیتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا، مطلب یہاں پر انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی تو اس سے علاقے کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ برکت انجیر اور زیتون میں بھی آ گئی، اس طرف بھی اشارہ ہو گیا. اس طرح سارا سینا کا جو پہاڑ ہے طور، تو اس سے اشارہ تو ظاہر ہے اس علاقے کو جگہ کی طرف ہو گیا جہاں پر تورات نازل ہوا تھا، لیکن اس سے طور پہاڑ کی عظمت کا اور تقدس کا بھی مطلب ہو گیا، پتہ چل گیا. کیونکہ باقاعدہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر انکا بالواد المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو فرمایا گیا تھا، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے. اور امن والے شہر، یہ تو مکہ مکرمہ ہے، تو یہی برکتوں کی جگہ. تو اس سے وہ ایک تین بڑی چیزوں کی طرف، پھر تین بڑی کتابوں کی طرف، ہاں جی، اور تین بڑے پیغمبروں کی طرف اشارہ ہو گیا تھا. اور تینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور کام جو ان کا ہے رکھا ہے، تو اس لحاظ سے وہ یعنی قابل تعظیم ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے تعظیم. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن تعظیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو قابل تعظیم بنایا ہوتا ہے تو اس کی تعظیم پھر کروائی جاتی. یہ وہ غلط فہمی ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ شرک کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے، اس کا الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس حافظوں کو یاد ہوگے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ جو آسمان سے گرا، ہاں جی، تو یا تو پھر کسی نے پرندے نے اچک لیا، پھر گر گیا وادی میں گر کے پاش پاش ہو گیا جس نے یعنی شرک کیا، وہ ایسا ہے جیسے کسی آسمان سے گرا، اور یا پھر کسی پرندے نے اچک لیا، یا پھر کسی وادی میں گر کے پاش پاش ہو گیا، اس کے شرک کی مذمت کی گئی ہے. لیکن فوراً بعد یہ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنه من تقوى القلوب. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ ان کے دلوں کی تقوی کی وجہ سے. اب تعظیم یعظم کیا مطلب ہے؟ تعظیم ہے نا، ومن یعظم شعائر اللہ، تو شعائر اللہ کی جو تعظیم ہے یہ بری بات نہیں ہے. توحید سبحان اللہ یہ پوری دین کا اساس ہے. اس وجہ سے اس کو تو کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن توحید کے نام پر بے ادبی کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی معظم بنایا ہے، جس چیز کو بھی، اس کی تعظیم کرنا اللہ پاک خود چاہتے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. میں ایک دفعہ طواف کر کے نیچے آ رہا تھا اوپر فلور پہ، تو دیکھا کہ دو بیٹھے ہیں مصری غالباً، اور ایک تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا سو رہا ہے. وہ جو سونے والے ہیں اس کے پیر بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو سونے والے کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ جو جاگ رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا اس کے کان میں میں نے چپکے سے آیت پڑھی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنه من تقوى القلوب. اب دیکھیں، نہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی، وہ تو عرب تھے، ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ میں نے اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد کیا ہے. بس صرف یہ آیت اس کے کان میں پڑی اور چپکے سے وہ فوراً اٹھے، اپنے ساتھی کو جگایا، اس کے پیر خانہ کعبہ سے ہٹا دیے، پھر فرمایا آپ سو جاؤ. تو پتہ چل گیا نا اس کو، یعنی اس کے لیے نا اس کو کسی اور چیز کے کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، فوراً اس کو کلک ہو گیا کہ یہ آیت تو اس کے لیے ہے اور اس نے اس کے لیے کہا ہے، لہذا مطلب فوراً اس نے اس پر عمل کر دیا. تو یہ جو بات ہے کہ تعظیم جو ہے، یعنی لائق تعظیم چیزوں کے جن کو اللہ پاک نے معظم بنایا ہو، وہ شرک کے، وہ جو ہے نا وہ توحید کے خلاف نہیں ہے. اور وہ نہ کرنا دلوں کی تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے فرمایا کہ جو شاہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی تقویٰ ہے سے ہے، تو پھر جو اس کا اپوزٹ ہوگا، جو اس کا مخالف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا نا. ایک دفعہ کچھ ارب حضرات، ان کے ساتھ میں تھا جرمنی میں، میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ تکلفی تھی، ہر قسم کی بات آپس میں کر لیتے، تو یہ خطبہ کے بارے میں، جو جمعہ کا خطبہ ہے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں میں فقاہت نہیں ہیں. تو کہتے کیسے کہہ رہے ہیں آپ، کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا خطبہ نماز سے لمبا ہوتا ہے. ہاں جی، تو جو خطبہ نماز سے لمبا ہو، عدم فقاہت کی دلیل ہے لکھا ہے. تو میں نے کہا آپ کا خطبہ نہیں نہیں کہتے سمجھانے کے لیے، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے نا، بس خطبہ خطبہ ہوتا ہے، یہ تقریر نہیں ہوتا. ہاں جی، تقریر اور چیز ہے، خطبہ خطبہ ہوتا ہے. تو آپ کا خطبہ چونکہ نماز سے لمبا ہوتا ہے، لہٰذا یہ عدم فقاہت کی دلیل ہے. تو ان کو مان لو، مطلب جو چیز سمپل ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے ٹہنوں سے نیچے پاجامہ لٹکائے، تو تکبر کی دلیل بتائی گئی ہے. اب کہتے ہیں نہیں میں تکبر کے نہیں کر رہا ہوں، تو کیا مطلب؟ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ تکبر کی وجہ سے. لہٰذا جو اب کر، ہاں خطا سے آپ سے گر گیا وہ علیحدہ بات ہے، اور پھر آپ نے اٹھا لیا، وہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر سے بچنا ہے. مثلاً آپ نے اٹھایا اوپر، لیکن وہ گر گیا، مثلاً دھوتی ہے، دھوتی گر جاتا ہے، تو جو ظاہر مطلب گر گیا اور آپ نے فوراً سنبھال لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ، لیکن آپ نے اس کو مینٹین رکھا ہے، اس کو چلتے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر کی دلیل ہے. اور صرف نماز میں نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف نماز میں نہیں، یہ نماز کے بغیر بھی ہے، نماز کے بغیر بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، یہ اصل میں اس بات کا پورا قسم کا جواب قسم ہے. پھر ہم نے اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیتے. یعنی انسان کو تو اللہ پاک نے بہترین سانچے میں ڈال رکھا ہے, لیکن وہ اپنے عمل سے نچلی حالت میں چلا جاتا ہے اپنے عمل سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہو وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہو آخرت میں انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے, کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا. اس لیے آگے ان انسانوں کو استثنا کیا گیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے, اس کی خوبصورت بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے, اور اندر کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے. البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائے, لیکن کہ یقین ہوتا ہے کہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اس احساس کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال انسان کو اللہ پاک نے بہترین سانچے میں ڈال رکھا ہے, اور پھر اللہ جل شانہ مطلب اس کو اس حالت پہ کر لیتے ہیں کہ وہ بہت خستہ حالت میں ہوتا ہے. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, جو نعمتیں مجھے دی ہیں وہ نعمتیں واپس لے بھی سکتا ہے. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت قاہرہ کے سامنے بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کو مال دیا ہے, تو مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر صحیح صورت میں مل جائے, لیکن اگر وہ اس کو بے جا طریقوں سے استعمال کرنا شروع کر لے اور بالخصوص پہ فخر مباحت کرے اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے, تو اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ جس طرح اس نے مال دیا ہے اس طرح وہ مال لے بھی سکتا ہے اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں, سوائے ان کے جو ایمان لائے جو انہیں نیک عمل کیے, تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے, جیسے حضرت نے فرمایا, اور نیک عمل کرنے والے ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا, یعنی جنت میں. جنت میں ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. پھر انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یعنی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے جزا اور سزا کا, اصل میں ایک انسان کی اپنی ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اس نفسیاتی کیفیت میں جب انسان کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا ضمیر اس کو کچھو کے لگا رہا ہوتا ہے, یعنی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. پھر اپنے ضمیر کو یعنی گویا کہ آواز ضمیر کی آواز کو بند کرنے کے لیے وہ طفل تسلیاں اپنے آپ کو دیتا ہے, نہیں یہ تو اس طرح نہیں, یہ تو اس طرح نہیں, یہ تو اس طرح نہیں, یہ انسان وہ کرتا ہے. تو یہ جو اللہ جل شانہ نے جزا اور سزا کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. تو جو مسلمان ہے وہ تو اس کو مانتے ہیں, کم از کم ایمان کے درجے میں مانتے ہیں. ہاں البتہ حال کے درجے میں اس کو لیتے نہیں لیتے وہ ہر ایک کی تربیت کی بات ہے, لیکن ایمان کے درجے میں سب لوگ مانتے ہیں. لیکن جو کافر ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو چونکہ اس کے مزاج کے خلاف جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو ہاں جی, تو اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں بلے یا تو اگنور کرتا ہے بلے سنتا نہیں ہے. اب میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر جرمنی میں ہم لوگوں سے بات کرتے تھے نا, تو ہم جب ان کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے تو وہ جیسے وہ فرار کوئی اختیار کرتا ہو نا, مطلب کہ بس چھوڑو بلے یہ باتیں نہ کرو, اس قسم کی مطلب جو ہے صورت حال یعنی ہو جاتی تھی. دلیل کے لحاظ سے بات نہیں ہوتی تھی, وہ صرف ایک فرار کے انداز میں بات ہوتی تھی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان پھر اس سے بھاگتا ہے, तो ये वो क्या चीज़ जो तुझे जजा व सजा को जुटलाने पर आमादा कर रही है? क्या अल्लाह सारे हुक्मरान से बढ़कर हुक्मरान नहीं है? यानी जो हुक्मरान अल्लाह ताला जो आप हुक्मरान अपना कानून नाफिज कर सकता है अपने मुल्क में, तो तुम उसको मानने पे मजबूर हो। ये इसलिए ही भी अल्लाह ताला ने गोया हमारे नफ्सियाती कैफियत की बात की है, और वो ये है कि जहाँ कानून सख्त होता है वहाँ इंसान ठीक ठाक होता है, जहाँ कानून सख्त होता है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक के कवानी जो है, जो ट्रैफिक जैसे मोटरवे पर मतलब अब तो पता नहीं कुछ रिलैक्स हो गया हो वल्लाह, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी। यानी किसी को भी उनको ट्रेनिंग ऐसी दी गई थी कि वो कहते सर सर करते थे और करते वही थे जो उनके कानून होता था। आज तो मतलब ज़ाहिर फिर लोग बड़े सीधे हो जाते थे, वो जो है ना वो नहीं मतलब करते थे। तो जब कानून सख्त होता है तो लोग मानते हैं। तो इस आयत में ये इशारा कर दिया गया है कि क्या अल्लाह सारे हुक्मरानों से बढ़कर हुक्मरान नहीं है? उसका कानून तो सबसे ज़्यादा नाफिज है। अल्लाह ताला आप खुद माफ़ कर ले वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि माफ़ ना करे फिर आप बच नहीं सकते। ये बात है। अल्लाह जल्ला शानू हम सबको अल्लाह ताला के जो कानून है उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, अफसोस अल्लाह के कवानीन बड़े अटल है और हम लोग बहुत गाफिल हैं। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी के हदीस से मालूम होता है, ये जो आयत गुजरी है, कि इस आयत के पढ़ने के वक़्त ये कहना मुस्तहब है, बला वना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला सारे हुक्मरान से बढ़कर हुक्मरान। तो सब कह दे मुस्तहब है, बला वना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन।